سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہی بیٹھے، انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. قریب قریب تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں ساتھ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا 13واں پارہ ہے، سورہ رعد، اور سورہ رعد کا یہ دوسرا ہی رکوع ہے. اس سورت میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اللہ کی وحدانیت پر دلائل مذکور ہیں. گزشتہ درس میں بھی اسی کا تذکرہ تھا. آج کے درس کی جو ابتدائی آیت ہیں، سب سے پہلے یہ کہ یہ سجدے کی آیت تھی جو آج تلاوت کی گئی ہے. آخر میں تمام ساتھی، کہیں بتانا بھول نہ جاؤں، تو تمام ساتھی سجدہ تلاوت کر دینا، یہ واجب ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت. گھروں میں جو حضرات یا جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت، تو درس کے آخر میں وہ بھی سجدہ تلاوت نکال دیں، کیونکہ سجدہ تلاوت اگر کسی پر واجب ہو جائے تو اس وقت اگر وہ نہ کر سکے تو بعد میں ضروری ہے اس پر. مثلا کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور پورے قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلا تلاوت کرتے کرتے کہاں سجدہ ہے، حالانکہ آج کل لکھا ہوا ہوتا ہے سائٹ پر آسانی کے لیے، لیکن اگر اسے پتہ نہیں چلا، نہیں کر سکا، تو آخر میں 14 سجدے اس پر واجب ہو جاتے ہیں اور ان کی قضا لازمی ہے کہ وہ 14 سجدے کریں. اور اس سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں سجدہ تلاوت کی آیت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے جہاں سجدہ تلاوت کی آیت آتی ہے تو اس کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے جھک جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. تو ایک مسلمان کی شان، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے. اپنے تراویح میں دیکھا جیسے ہی آیت آ گئی تو فوراً سجدے میں چلے گئے. تو شیطان پر یہ اتنا مشکل گزرتا ہے کہ شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور دوڑتا ہے اور کہتا ہے میں تو ملعون، مجھے تو جنت سے نکالا گیا اسی وجہ سے کہ مجھے حکم ہوا سجدہ کروں اور میں نے سجدہ نہیں کیا، میں سجدے میں نہیں جھکا اور باقی ملائک سجدے میں جھک گئے، تو مجھے اس وجہ سے اس کی سزا کے طور پر جنت سے نکالا گیا. آج دیکھیں انہیں حکم ہوا اور سجدے میں گر گئے، تو میں ان پر کیسے غلبہ پا سکتا ہوں؟ تو وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے. جب بھی انسان سجدے میں گرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو یہ 14 سجدے ہیں قرآن کریم کے، یہ واجب ہیں. اور دوسرا یہ کہ عبادات، جو انسان عبادت کرتا ہے، عبادت کا جو رکن اعظم ہے، عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کے مختلف ارکان ہیں، رکوع بھی ہیں، قیام بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور حمد و تسبیح بھی ہے، درود شریف بھی ہے، لیکن نماز، یہ تمام نماز کے ارکان ہیں، لیکن جو رکن اعظم ہے، جو سب سے بڑا رکن ہے، وہ سجدہ ہے. اور سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اس امت کے لیے سجدے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، گنجائش ہی نہیں ہے. پہلی شریعتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا، آپ سن چکے کہ وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور یوسف علیہ السلام کے والدین. تو سجدہ تعظیمی کی گنجائش تھی، اجازت تھی سجدہ تعظیمی کی، لیکن اللہ کے نبی نے اس شریعت کے اندر اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا کہ میری شریعت میں، میرے پروگرام میں، میرے دین میں سجدہ تعظیمی کی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے گنجائش نہیں ہے، اور ہر اس راستے کو بند کیا گیا کہ جس سے شرک کی امیزش آتی ہو اور یہ شائبہ ہو کہ یہ تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو اس دروازے کو بند کیا گیا. اب نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم شام کا سفر کرتے ہیں، مختلف علاقوں میں ہم جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رعایا ہے یہ اپنے حاکموں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ پہلے بڑے ادب سے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں اور پہلے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے. تو رعایا بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو عام لوگ ہیں وہ اپنے سرداروں کو، اپنے وڈیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی، آپ کا رتبہ تو سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہم مانتے ہیں اور کسی کا رتبہ ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا ہے، تو اگر اس قسم کے سجدے کی کچھ اجازت ہے تو پھر ہم تو آپ کا احترام سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور لازمی بھی ہے اور ضروری بھی ہے اللہ کے بعد، تو پھر ہم آپ کو، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم سجدہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں اللہ نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا، اور اس لیے بھی کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ دین آخری دین ہے اور قیامت تک یہی دین رہے گا. پہلی شریعتوں میں اجازت اس لیے تھی کہ اگر قوم گمراہ ہو جاتی تو دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا،
اگر قوم گمراہ ہوتی تو تیسرا پیغمبر آ جاتا تھا، اور بیک وقت ہزاروں پیغمبر مختلف بستیوں مختلف شہروں کی طرف اللہ نے بھیجے، لیکن میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے میری شریعت میں ہر اس راستے کو بند کیا گیا کہ جس سے شرک کی امیزش آتی ہو اور یہ شائبہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے. اور سجدہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عبادت کا رکن اعظم ہے، کہ جہاں سجدہ کرتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے یہ عبادت میں لگا ہوا ہے، جہاں بھی سجدہ کیا جاتا ہے. تو اس قانون کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ آج کل جو دنیا میں ہوتا ہے، غیر اللہ کے سامنے، قبروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں، بلکہ زندہ انسانوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. اور انسان کیا، جب مٹی میں چلا جاتا ہے، منو مٹی اوپر آ جاتی ہے تو قبروں کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو یہ سارے سجدے یہ حرام ہیں. اسلام میں، شریعت میں ان سجدوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہے سجدہ عبادت. بہت سے لوگ تو جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے اس سجدہ عبادت کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو سجدہ عبادت کرنا یہ کفر ہے، اس پر فتویٰ ہے کہ اگر عبادت کی نیت سے کسی کے سامنے جھک گئے غیر اللہ کے سامنے تو کفر کر دیا، اسلام سے خارج ہو گئے. اور اگر تعظیماً جھکے ہیں کہ میں اس کا احترام کرتا ہوں تو وہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کبیرہ نہیں اکبر الکبائر ہے، اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. اگر اجازت ہوتی تو عورتوں کو اجازت دیتا، خامدوں کا حق بہت بڑا ہے اپنے خامدوں کے سامنے سجدہ کریں، اس سے پہلے کہ مجھے سجدہ کریں اس کی اجازت. بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب آتے مسجد میں تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا جی چاہتا کہ ہم کھڑے ہو جائیں حضور کے استقبال میں، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہونے سے منع کرتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح، جاہلوں کی طرح، وہ ان کے بڑا جو آتا تھا تو سارے کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک وہ نہ کہے بیٹھتے نہیں تھے، جب تک وہ نہ بیٹھے تو بیٹھا نہیں جاتا تھا. تو حضور اس سے بھی منع کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم کھڑے ہو جائیں لیکن منع. ہاں ایک کھڑا ہونا وہ ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی بزرگ، کوئی بڑا آ جاتا ہے تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ الگ ہے مسئلہ، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کا احترام، بلکہ یہ سنت ہے. لیکن ایک یہ کہ جو مجمع لگا ہوا ہے اور مجمع میں کوئی آ جاتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس مجمع کے کھڑے ہونے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اتنا احترام کسی کا نہ کیا جائے کہ وہ اس کے دل میں بڑائی اور تکبر آ جائے کہ میرے لیے اتنا مجمع کھڑا ہو گیا، اور پھر بیٹھا بھی، بیٹھتے بھی نہیں ہے جب تک وہ بیٹھے نہیں، اور اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو اس کو بے ادب تصور کیا جاتا ہے. تو یہ سوچنے سے پہلے ایسے مواقع پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. کوئی مہمان آ گیا یا راستے میں چلتے چلتے کوئی اکیلا، اس میں کھڑا ہونا بھی سنت ہے، اپنی جگہ سے ہلنا اور اس کو جگہ دینا یہ بھی سنت ہے اس کے احترام میں، لیکن پورے کا پورا مجمع کھڑا ہو جائے، حضور نے فرمایا یہ جاہلوں کا کام ہے. اور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ سردار خوش ہوتے تھے جب وہ آتے تو سارے کھڑے ہو جاتے تھے، تو نبی علیہ السلام منع کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جی ہمارا چاہتا لیکن ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے یہ ادب سے مقدم ہوتا ہے. ایک طرف حضور کا ادب احترام اور دوسری طرف حضور کا حکم، تو ہمیں حضور کا حکم ماننا پڑتا تھا کہ اس میں نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور حکم کا ماننا بھی ادب اور احترام میں شامل ہے. تو بہرحال وہ تو کھڑے ہونے کی جو سجدہ ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اور جو پہلی آیت ہے اس میں اسی کا ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، ہر چیز. بعض ایسی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے سجدے میں ہے، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. لیکن بعض بے جان چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں. اس آیت میں تو یہ بھی ہے کہ درخت بھی اللہ کو سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ذرہ کائنات کا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. بلکہ پہلے اس بارے میں آپ سن چکے کہ بعض پتھر، بعض پہاڑ ایسے ہیں کہ وہ سجدے میں پڑے پڑے روتے ہیں، اور اتنے روتے ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، یہ ان کے آنسو ہوتے ہیں. اور بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بڑے بڑے پھٹ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ ہمیں تو بے چان چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه, اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر چیز کو میں نے اپنے سامنے جھکنے اور اپنی عبادت کا طریقہ بتا دیا ہے, تمہیں خبر ہی نہیں ہے. تمہیں تو ایک درخت بے جان نظر آتا ہے, لیکن اس میں بھی جان ہے, یہ بھی میری عبادت میں لگا ہوا ہے, یہ بھی میری تسبیح میں لگا ہوا ہے, اور یہ بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. اور پھر ہمیں یہ مثال دی گی کہ آپ دیکھیں درخت کے سایہ ہے, تمہیں درخت تو کھڑا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اس کا سایہ کبھی دیکھا ہے وہ زمین پر جھکا ہوا ہوتا ہے. یا انسان جب چلتا ہے بڑا اکڑتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا, لیکن اپنے سائے کو سجدے سے تو روک لے. انسان تو اپنے اختیار سے سجدے میں نہیں جاتا, لیکن سایہ تو بے اختیاری جبری طور پر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور زمین پر لگا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. سجدہ تو اے انسان تو بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا اور اللہ کے سامنے جھک جا, اور سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کی سنی جاتی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سجدے کرو نماز میں دو سجدے, تو دو سجدوں کے درمیان جو جلسے کی کیفیت میں آدمی بیٹھتا ہے, دو سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے پھر دوسرے سجدے کے لیے جایا جاتا ہے, ایک سجدہ کر کر بیٹھتے ہیں. تو فرمایا یہاں ایک دعا ہے مختصر سی, وہ کر لیا کرو. مختصر سی دعا, وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی. یہ دونوں الفاظ اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی, اگر تھوڑی لمبی پڑھیں تو اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی, تو یہ دعا جب پڑھیں تو یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی, کیونکہ یہ دو سجدوں کے درمیان ہے. تو حضور فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ معاف ہی کر دیتا ہے. کہ دو سجدوں کے درمیان یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں دعا رد نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ دعا مانگنا چاہیے, اس میں جلسہ بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے. تو سجدہ صرف اللہ کے سامنے, کسی غیر کے سامنے نہیں. نہ تعظیماً اجازت ہے جھکنے کی, اور نہ اپنے والدین کو اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی, پھر اور کس کو ہوگی؟ لوگ پیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں, قبروں پر جھک جاتے ہیں, وڈیروں کے سامنے جھکتے ہیں, ان کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں, یا بہت سے لوگ ادب و احترام میں والدین کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ پاؤں پر جھک جاتے ہیں اور پاؤں پر اپنی پیشانی لگاتے ہیں. یہ سارا حرام ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, ادب احترام کرنا چاہیے, بتایا گیا ان کے آگے نہ چلیں, اونچی آواز میں بات نہ کریں, مجلس میں ان کے سامنے باتیں نہ کریں اونچی آواز میں, ان سے پہلے نہ بولیں. تو یہ سارا احترام ہے, اس کا حکم دیا گیا ہے. لیکن پاؤں پر جھکنا اور پیشانی پاؤں پر رکھنا, اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ, اگر اجازت ہوتی تو حضور کو سجدے کی اجازت ہوتی, اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا میرے سامنے سجدہ نہ کرے. تو اس آج کے درس کی جو بلکہ پورا جو مفہوم ہے یہ سجدے کے بارے میں ہے, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور جو صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے غیروں کو نہیں کرتا, تو پھر اس کے دل میں اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, کہ مالک ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, ساری مخلوق کی خالق ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, تو اس کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے پھر کیوں ہم جھکیں, اوروں کے سامنے ہم کیوں سجدہ کریں؟ اور جب جبری طور پر اکثریت میں اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئے, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن جب ان کے سائے کو تم دیکھو کہ وہ کیسے زمین پر لگا ہوا ہوتا ہے اور جھکا ہوا ہوتا ہے, یا درخت ان کے سائے یا انسان کا سایہ, تو یہ سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو اس لیے غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے. اور پھر آگے وہ لوگ کہ جو توحید پر قائم رہتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, تو آگے بڑی دو مثالیں دے کر آج کے درس میں سمجھایا گیا ہے, کہ کہا گیا کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہوتے. ایک شرک کے اندر مبتلا ہے اور ایک موحد ہے, توحید پر قائم ہے, تو یہ دونوں ہرگز برابر نہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک اندھا ہے اور ایک آنکھوں والا ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تورف الاشیاء بازدادہا, چیزوں کی قدر و قیمت ان کے ازداد سے ہوتی ہے. تو آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں, جو نابینا ہے, کبھی پوچھو ان سے کہ دنیا کیسی ہے, یہ لوگ کیسے ہیں, ان کی شکلیں کیسی ہیں, اور اسی طرح یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہے, یہ نظارے کیسے ہیں, تو اس کے دل میں کیا کیا ارمان ہوں گے کہ میں بھی دنیا کو دیکھتا, میری بھی آنکھیں ہوتی تو آنکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہیں. تو اس یہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جو موحد ہے وہ گویا آنکھوں والا ہے اور جو شرک کرنے والا ہے وہ گویا نابینا ہے، اور یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح آگے اس کی بھی مثال دی گئی ہے کہ جو حق پر قائم رہتا ہے اور جو غیر اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے. تو اس کی ایک مثال یہ بھی دی گئی قرآن میں کہ جب بارش برستی ہے اور بارش برسنے کے بعد بارش برسانے والی ذات بھی اللہ کی ہوتی ہے، تو ندی نالوں میں طغیانیاں آ جاتی ہیں، پانی بھر جاتا ہے. اور کبھی دیکھا ہے کہ زمین کے اوپر جو خس و خاشاک ہوتے ہیں، جو تنکے ہوتے ہیں، یہ پانی کے اوپر اوپر ہوتے ہیں، تو وہ اٹھے ہوئے اور پھر ان پر جھاگ سی بن جاتی ہے اور وہ ابلی ہوئی ہوتی ہے، اٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پانی نیچے ہوتا ہے. اور پھر جب وہ پانی کم ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ خشک ہو جاتی ہے جھاگ، تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا ایک مشرک اور موحد کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے پانی کے اوپر وہ جھاگ ہے، یہ ان کا عمل تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ ضائع ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو یہ جھاگ کی طرح ہیں. اور جو اصل پانی ہے یہ موحدین کی مثال ہے کہ جو اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر پکے ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو یہ اس پانی کی طرح ہیں. یا یہ کہا گیا کہ تم اپنے زیورات وغیرہ آگ کے حوالے کرتے ہو تاکہ زیورات بن جائیں. سونا آگ میں ڈالا جاتا ہے یا لوہا آگ میں ڈالا جاتا ہے کوئی دھات وغیرہ بنانے کے لیے، تو کبھی ان پر بھی جھاگ آ جاتی ہے، لیکن جو اوپر جھاگ ہوتی ہے یہ کسی کام کی نہیں ہوتی، اور اصل جو ہوتا ہے وہ نیچے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے زمین کی طرف. تو یہ مثال دی گئی ہے کہ یہ موحد ہے اور یہ مشرک ہے. اور کبھی مکڑی کے جالے کی مثال دی گئی ہے کہ مکڑی جو جالہ تانتی ہے، تو جو مشرک ہے اس کا عقیدہ مکڑی کے جالے کی طرح کے، ہوا کا جھونکا آیا، آج قبر کے سامنے جھکے، کل جھونکا آیا درخت کے سامنے جھک جائیں گے، ادھر جھونکا آیا کسی انسان کے سامنے جھک جائیں گے. اور جو موحد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. تو یہ آج کے درس کا یہ خلاصہ ہے، اور اس میں یہ مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے، اور مثالوں سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق یہ سارے اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. طوعا وکرہا، خوشی سے یا مجبوری سے. بعض اوقات جبری طور پر بھی انسان سجدہ نہیں کرتا، اکڑتا ہے، لیکن سایہ اس کا سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ آدھا انسان سجدے میں ہے تو سائے کو سجدے سے اٹھا کر تو دکھائی، تو وہ تو جبری طور پر ہے، تو انسان تو بھی جھک جا اللہ کے سامنے. تو وہاں اکرہا، خوشی سے یا جبری طور پر. وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے جو ہیں یہ صبح و شام اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ دوپہر کے وقت تو چلو سایہ ختم ہو جاتا ہے جب زوال کا، لیکن صبح اور شام کبھی اس طرف سایہ ہوتا ہے کبھی اس طرف، تو یہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور یہی سجدے کی آیت ہے. قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کون ہے زمین و آسمان کا مربی، پالنے والا، پیدا کرنے والا. قل اللہ، آپ خود ہی جواب دے دیں، اللہ، صرف ایک ہی اللہ ہے کہ ساری زمین کا اور زمین میں رہنے والوں کا مربی ہے. قل افتحزتم من دونہ، اور آپ کہہ دیں تو پھر کیوں تم اس رب کو چھوڑ کر اوروں کو معبود پکڑتے ہو. اولیاء، حمایتی، لا یملکونا، اور ان کی حیثیت کیا ہے جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم شریک ٹھہراتے ہو. لا یملکونا لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنی جانوں کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اگر موت کا وقت آ جائے، کسی پیر کو اگر معبود بنایا ہوا ہے یا کسی انسان کو بنایا ہوا ہے، تو اس پر اگر موت کا وقت آ جائے تو کیا وہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے؟ یا کوئی بیمار ہو جائے تو اپنے آپ کو بیماری سے، یا کوئی تکلیف آ جائے تو نہیں، وہاں تو پھر اس کو اللہ کو پکارنا پڑتا ہے. تو وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائے گا؟ تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو مشکلوں میں، آسانیوں میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا چاہیے. قل هل يستوي الأعمى والبصير، اور یہ مثال دی، کیا برابر ہیں آنکھوں والا اور نابینا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایک آنکھوں والا ہے اور ایک نابینا ہے. ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہیں اندھیرا اور روشنی؟ اندھیرا ہے، سیاہ ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور روشنی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکا، کیا یہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور جن غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے بھی کسی کو پیدا کیا ہے جس طرح اللہ نے پیدا کیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے یہ ساری زمین پیدا کی، یہ مخلوق پیدا کی ہے؟ کوئی کسی شریک سے پوچھو. خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، یا اشتباہ ہو گیا ان پر ان چیزوں کی تخلیق، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا. قل اللہ، آپ خود ہی ان کو بتا دیں جن پر اشتباہ ہو گیا ہے کہ کس نے پیدا کیا. قل اللہ، آپ کہہ دیں اللہ ہی ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اس میں اکیلا ہے، زبردست ہے. قہار کے معنی زبردست کے، وہ اکیلا بھی ہے اور زبردست بھی ہے، اس میں اس کی کوئی مدد نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے نہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، وہ سب اکیلا ہی یہ کام کرتا ہے. انزل من السماء، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا. فسالت اودیت بقدرها، اور پھر ناپ تول کر ندی نالوں کو جاری کیا. ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ طغیانی آ جائے، کہیں کہیں یہ منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے، لیکن جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں اتنا پانی بہتا ہے. تو ناپ تول کر، فاحتمل السیل زبد الرابیا، اور پھر اس پانی کے اوپر آیا، اس کی جھاگ میں ابری ہوئی چیزیں، جو خس و خاشاک ہوتی ہے وہ اوپر اوپر آ جاتی ہے اور پھر وہ جھاگ سی بن جاتی ہے، تو وہ ابھر جاتی ہے اور اوپر پانی نظر نہیں آتا، بعض صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں صرف وہی چیزیں نظر آتی ہیں. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِمْ فِي النَّارِ، یا وہ چیز جو تم جھونکتے ہو، ڈالتے ہو آگ کے اندر، ابتغاء حلیہ، زیورات وغیرہ بنانے کے لیے، یعنی سونے کو آگ کے حوالے سنار کرتا ہے تاکہ اپنی مرضی کے زیورات اور اس کے اندر سے جو میل و کچیل ہے وہ نکل جائے، اور میل و کچیل جہاد کی صورت میں اوپر آ جاتی ہے. او متاع زبد مثلو، یا کوئی اور دھات لوہے کی، جب آگ کے حوالے کرتے ہو تو زبد مثلو، تو اس میں بھی وہ ندی نالوں پر جو جھاگ آتی ہے اسی طرح کی جھاگ آ جاتی ہے، لیکن اس جھاگ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کذلک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے حق اور باطل کی. باطل جو اوپر جھاگ ہے اس کی مثال، اور جو حق ہے، جو اصل قیمتی چیز ہے نیچے، وہ ہے. فاما الزبد فيذهب جفاء، پھر وہ جو جھاگ ابری ہوئی ہوتی ہے تو اس کے خشک ہونے پر وہ غائب ہو جاتی ہے. جب انسان دوسروں کو سجدہ کرتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ معبود غائب ہو جاتے ہیں، پھر ان کے کسی کام کے نہیں رہتے اور نہ وہ کسی کام کے ہوتے ہیں. مشرکین کی بھی یہی، جب ان کی کشتی بمر میں بس جاتی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت پھر ان کے معبود جھاگ کی طرح غائب ہو جاتے تھے، گویا خشک ہو گئی، جھاگ ختم ہو گئی، اور ان کے پھر وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب اللہ انہیں نجات دیتا تھا تو پھر وہ اور شریکوں کو پکارتے تھے. فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو خشک ہونے کے بعد وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور لوگوں کے لیے جو نفع کی چیز ہے ان دونوں مثالوں میں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نیچے چیز رہ جاتی ہے، زمین کے قریب ہوتی ہے، جو اصل پانی ہے وہ نیچے ہے، یا جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے، اوپر جھاگ وہ ختم ہو جاتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالیں دے کر تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، پھر وہ لوگ جو ان کو سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں. والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا لہ، جو قبول نہیں کرتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، جب ان کو سزا دی جائے گی تو اس سزا کے بدلے میں اگر زمین بھر مال بھی، ومثلہ معہ، اور اتنا اور بھی، پوری زمین بھر اور اتنا اور بھی اگر فدیے کے طور پر دیں تو پھر قبول نہیں ہوگا. ایک نیکی بھی خریدنا چاہیں تو پھر نہیں ملے گی. لفت دو بھی، تو اس کا عوض نہیں لیا جائے گا. جو کرنا ہے دنیا ہی کے اندر کرنا ہے. اولئک لہم سوء الحساب, اور ایسے لوگوں کے لیے برا حساب ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. وماواہم جہنم, اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم کوئی رہنے کی جگہ, کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور کون لوگ جائیں گے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ نے مجھ پر جو انعامات کیے اور جن سے میں خوش ہوا, ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے محبوب, آپ کا ہر وہ امتی جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, تو وہ جنت میں جائے گا. یہ بہت بڑا اللہ کا وعدہ ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.